لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم درود بجي محمد وعلى محمد حضران محترم آپ کی مسلسل نو دن کی عزاداری اور آج شب عاشور ہم اور آپ اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں جن مؤمنین مؤمنات نوجوانوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا خداوند عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اس فرش عزا پر جتنے مؤمنین مؤمنات تشریف لے کر آئے خدا ان سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت بمعرفت نصیب فرمائے جو مؤمنین بیمار ہیں خدا ان سب کو شفا عنایت فرمائے عزیزان محترم آج کی یہ شب جو ہماری اس مجلس کی آخری شب ہے جو عنوان آپ کے سامنے رہا فوز عظیم یعنی کامیابی ہر انسان کامیابی کا طالب ہے کامیابی کا راستہ خداوند عالم نے بتایا ہے انسان کی ذمہ داری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خدا کے بتائے ہوئے کامیابی کے راستے پر قدم رکھے اس انتخاب اور اختیار کے ساتھ انسان کامیابی تک پہنچے گا شب عاشور مخصوصاً جو شہداء کربلا ہیں جو ہم مصائب کے ٹکڑوں میں چیزوں کو سنتے ہیں انہی چیزوں کی تجزیہ و تحلیل کی رات بھی ہے شب عاشور غور و فکر کی رات بھی ہے شب عاشور ایک جذباتی وابستگی سے آگے بڑھ کر شعوری اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی رات ہے شعوری اطاعت اختیاری اطاعت چاہیے امامت کو اختیاری اطاعت چاہیے اختیار کے ساتھ یعنی اختیار سے کیا مراد ہے جہاں آپ کے پاس موجود ہو کہ آپ چاہیں یہ کام کریں چاہیں نہ کریں جہاں پہ آپ مجبور ہیں مجبوری والا راستہ نہ خدا نے اپنایا نہ خدا کے نمائندوں نے اپنایا خدا مجبور کروا کے سب کو عبادت کروا سکتا تھا خدا چاہتا انسانوں کو ایسا خلق کرتا کہ مجبوراً اس کے سامنے سب سجدہ ریز ہوتے ہیں خدا مجبوری کی عبادت پسند ہی نہیں کرتا خداوند عالم اختیار کی عبادت پسند کرتا ہے اور خداوند عالم کے نمائندے اختیار کی اطاعت کے طالب ہیں اختیاری اطاعت کرو لہذا شب عاشور چراغ کا گل ہونا اس بجھے ہوئے چراغ کے باوجود اصحاب امام حسین کا وہاں بیٹھا رہنا اس بجھے ہوئے چراغ کے باوجود امام کی جانب سے یہ کہہ دینے کے باوجود کہ جس کو جانا ہے چلا جائے کل کا معرکہ فقط میرے ساتھ ہے, دشمن کا ہدف فقط میں ہوں. ساتھ ہی ان جانے ان افراد سے نصاب سے کہنا کہ دیکھو تمہاری سعادت اور بہشت کی ضمانت بھی لے رہا ہوں. یعنی یہ مت سمجھ کے جانا کہ حسین تم سے ناراض ہوں گے, نہیں, بیعت اٹھا رہا ہوں. جب بیعت اٹھا رہا ہوں تو کوئی تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے اور کل بہشت میں ساتھ ہوں گے. یعنی کس قدر امام حسین کی مہربانی ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو بچانا چاہو بچا لو, میں تمہیں کل اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا, اس کی فکر نہ کرو. لیکن یہ اختیار کا راستہ ہے کہ شہدائے کربلا یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مولا ایسی جنت میں جا کر کیا کریں کہ جس کے لیے تمام زحمتیں آپ نے اٹھائی ہیں, ایسی جنت میں جا کر کیا کریں کہ جس کے لیے ہم نے آپ پر کچھ بھی قربان نہیں کیا, ہم نے آپ کی خاطر کوئی فداکاری نہیں کی. خداوند عالم نے تقاضا کیا ایک مومن سے کہ اپنے زمانے کے امام, اپنے زمانے کی حجت, اپنے زمانے کے ولی کے ساتھ عہد و پیمان پر عمل کرو. بس یہ شب عاشور عزیزان محترم ہمارے اور آپ کے لیے پیغام کی رات ہے, فکر کی رات ہے, شعور کی رات ہے, اور یقیناً ساتھ ساتھ مصائب کی رات ہے. یقیناً امام حسین علیہ السلام پر ہر روز سے زیادہ رونے کی رات ہے شب عاشور. اس شب عاشور کو ذہن میں رکھیے جو کربلا کے اندر سن 61 ہجری میں تھی. اس شب عاشور کے منظر کو ذہن میں رکھیے. آج کی پوری رات یقیناً آپ مومنین جاگ کر گزاریں گے کہ آج کی رات کو جاگنا ایک عبادت قرار دیا گیا ہے. آج کی رات کو جاگیں, آج کی رات جاگنا چاہیے. اگر نیند آنے لگے تو کچھ اس طرح کا کام کرے انسان کہ جاگ سکے, صبح فجر تک کم سے کم جاگیں. فجر کی نماز کے بعد صبح شروع ہو جائے, بہت زیادہ نیند کی شدت ستائے, تھوڑا وقت سو لیجیے, پھر جلوس کی طرف تشریف لے آئیے. امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے آپ میدان میں آئے ہیں. یہ راتیں ایسی راتیں ہیں. بس امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والے افراد کربلا, شہداء کربلا نے اطاعت کی اختیار کی. خدا بند عالم نے کہا دیکھو فوز عظیم کا راستہ فقط وہی ہے جو میں بتاؤں گا, سعادت کا راستہ فقط وہی ہے جو میں دکھاؤں گا. اس سعادت پر اختیار کے ساتھ آؤ گا. شب عاشور اختیار کی رات ہے. درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر. اگر ان لائٹوں کا جلایا جانا بہت ضروری نہیں ہے تو ان کو خاموش کروا دیا جائے. میرے خیال شب کی مناسبت سے نظر نہیں آ رہی مجھ کو لائٹیں. درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر. بس عزیزان محترم, انسان اپنی سعادت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا لِکُلِّ امرئٍ عَاقِبَةٌ حُلْوَةٌ اَوْ مُرَّةٌ. امام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے ایک انجام ہے, ہر انسان کے لیے. کُلِّ امرئٍ عَاقِبَةٌ, ہر انسان کے لیے ایک انجام ہے. حُلْوَةٌ اَوْ مُرَّةٌ, اب وہ انجام عاقبت یا اچھی ہے میٹھی ہے, او مرہ یا کڑوی ہے اور تلخ ہے, یا قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہوگی, لیکن بہرحال ہے. یہ جو امام نے ارشاد فرمایا لکل امرئن عاقبتن حلوتن او مرہ, کہ ہر انسان کے لیے ایک عاقبت ہے, سر انجام ہے, یا وہ سر انجام مٹھاس کے اندر ہے, میٹھا ہے یا کڑوا ہے. یہ جو میٹھا اور کڑوا انجام ہے اس کا فیصلہ کہاں پر ہے؟ بس یہ آپ کے سامنے نقطہ بیان کر کے آج کی زحمت تمام کروں گا. یہ جو انجام ہے یہ سب کا ہے, لیکن کسی کا میٹھا کسی کا کڑوا امام نے بیان کیا. اس کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ کسی کو مٹھاس مل جائے کسی کو کڑوا ہٹ؟ آیا یہ تقسیم خداوند عالم کر رہا ہے؟ خداوند عالم نے فیصلہ کیا کہ کسی کو ایسا انجام دے گا کسی کو ایسا انجام دے گا؟ نہیں, اس کا فیصلہ خدا نے نہیں کیا. خدا نے اس کائنات کے اندر نظام بنایا ہے, اس نظام کے تحت جو انسان چلتا ہے, اس چیز کے پیچھے جس کے پیچھے وہ چل رہا ہوتا ہے, اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یا کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے. اس کے لیے خداوند عالم نے بیان کیا کہ دیکھو اگر اپنے انجام کار کو اچھا کرنا چاہو, اپنی عاقبت کو اچھا کرنا چاہو, اپنے انجام کو درست کرنا چاہو, تو ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا راستہ ہے؟ خداوند عالم کے راستے پر چلو, خدا کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ ڈالو. شب عاشور اسی چیز کی رات ہے. شب عاشور یہ شہداء کربلا نے فیصلہ کیا, اختیار کا فیصلہ, یہ اس کی طرف آتے ہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ مبارکہ توبہ کی 111ویں آیت, کل بھی اس پر بات ہوئی تھی, آج اسی کو موضوع کو مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. خدا بند عالم نے مومنوں سے ان کا مال, ان کی نفس, ان کا جان اور ان کا مال خریدا ہے, اور اس خریدنے کے بدلے میں کیا دیا انہیں؟ جنت. آگے کی آیت, يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ مومنین وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, لڑتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, مارے جاتے ہیں یا یہ مارتے ہیں دوسرے کو. وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ, اور یہی حق وعدہ ہے, یہی وعدہ ہے جو خداوند عالم نے انجیل, زبور, انجیل, تورات اور قرآن میں کیا, یہ وہ وعدہ ہے. وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ, یعنی حضرت موسیٰ کی کتاب, حضرت عیسیٰ کی کتاب اور نبی اکرم کی کتاب, ان میں یہ وعدے ہیں. اب یہاں پر یہ وعدہ فقط ان تین کتابوں میں نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی جتنے آسمانی ادیان یعنی جو انبیاء سے مخصوص ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی آسمانی صحیف ہیں, ان سب میں یہ وعدہ لکھا گیا ہے, ان سب میں یہ عہد لیا گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی خاطر یہ کام کرنا ہے. وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن, ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے کہ جو اپنے وعدے کو وفا کرے؟ دنیا میں انسان ایک دوسرے سے وعدہ کرتا ہے, بعض وقت وعدہ وفا نہیں کر پاتا, وعدہ کرتا ہے بے وفائی ہو جاتی ہے, بد عہدی ہو جاتی ہے. کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم لوگوں سے, اپنے گھر میں, اپنے گھر والوں سے, اپنے بچوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے اساتید سے, اپنے ہم محلے والوں سے, کتنے وعدے بعض وقت انسان کرتا ہے, بے وفائی ہو جاتی ہے, بد عہدی ہوتی ہے. خدا کہہ رہے کہ ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو نبھانے والا اور کون ہے؟ تم اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہوئے آگے بڑھو, اللہ کو بیچو, پھر دیکھو اللہ کیا کرے گا. اللہ تمہیں بشارت دے گا, کس چیز کی؟ جو تم نے اللہ سے سودا کیا, یہ بشارت والا سودا ہے جو تم نے بیچا ہے, جو خدا نے لیا ہے اس کے بدلے. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہی سودا فوز عظیم ہے, یہی سودا فوز عظیم ہے. خوب, بس خدا کی راہ میں اپنے آپ کو بیچ ڈالنا, جو لوگ آج پہلی بار یہاں بیٹھے ہوں گے شاید ہماری گفتگو میں, ان کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ خدا خریدار ہے, خدا مند عالم خریدنے پر آمادہ ہے. اس کے ذیل میں مفسرین نے بیان کیا کہ یہ خدا مند عالم کی انتہائی مہربانی اور کرم ہے کہ خود اس نے عطا کیا, عطا کرنے کے بعد خود کہتا ہے جو میں نے دیا ہے اسی کو واپس مہنگے داموں مجھے بیچ دو, مہنگے داموں مجھے بیچ دو. یہ زندگی کس کی ہے؟ کس نے دی ہے؟ خدا مند عالم نے دی ہے. اسی زندگی کو جو اس نے عطا کی, اسی زندگی میں یہ سانس, یہ لمحات, یہ ہاتھ, یہ طاقت, یہ آنکھ, خدا کہہ رہا ہے یہ بیچو مجھے. نوجوان بچوں کے لیے آنکھوں کی طاقت کس نے دی؟ خدا بندے عالم نے دی. ایسے یہ نہیں ہے, وہ خدا ہر لمحہ ان آنکھوں کی طاقت کا بھی خریدار ہے, فقط ایک مرتبہ جان نہیں خریدتا, خدا ہر لمحہ خریداری کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ اپنی ان آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت مجھے بیچو. کیسے بیچو؟ نامحرم پر سے نگاہ ہٹاؤ, غلط مناظر سے نگاہ ہٹاؤ. جب تم نامحرم پر سے, غلط مناظر سے نگاہ ہٹاؤ گے, اس وقت اس نگاہ کا خریدار میں ہوں, اس وقت اس نگاہ کا خریدار میں ہوں. بارِ الٰہی, اس آنکھ میں موجود روشنی تیری ہے, اس آنکھ کے اندر موجود صلاحیت تیری وجہ سے. خدا کہے گا ہاں مجھے پتا ہے میں نے دی ہے, مگر یہی تو میرا اور دوسروں کا معاملہ ہے. اسی محبت کو تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرا ہی دیا ہوا ہے, لیکن میں اسی کو مہنگی قیمت خریدوں گا. پروردگار کیا دے گا اس کے بدلے؟ اس کے بدلے میں تمہیں وہ عطا کروں گا جس کا تصور بھی تم اس زمین پر رہتے ہوئے نہیں کر پاؤ گے. کیوں؟ وہ آیت ہے قرآن کی کہ آخرت کے اندر, بہشت کے اندر کیا ہے کہ جو کسی آنکھ نے لذت نہیں دیکھی ہوگی, خدا وہ لذتیں وہاں عطا کرے گا. اس کے ذیل میں بھی مفسرین نے بیان کیا کہ خدا نے بعض چیزوں کو بیان کیا کہ وہاں ایسی چیزیں ہوں گی, فیما تشتہل انفس, جو تم چاہو گے وہ ہوگا. اس کے ذیل میں مفسرین نے بیان کیا کہ خدا نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا قرآن میں, جنت کی, حور کا کر دیا, قصور کا کر دیا, غلمان کا کر دیا, کاسوں کا کر دیا, سونے زواہرات کے جو ہے کاسے ہو گئے, نہریں ہو گئیں. بعض چیزوں مانگ کے خدا نے کہا کہ ایسی چیزیں ہوں گی جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. علماء نے کہا کیوں یہاں پر خدا نے جملہ استعمال کیا؟ اس کے جواب میں انہوں نے لکھا, اس لیے کہ واقعتاً اس کائنات کے اندر کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جس کی مثال دے کے خدا کہہ سکے کہ وہاں یہ چیز ہوگی. ایسا ہے خدا, یہی ہر لمحہ خریدار ہے, یعنی فقط ایک کلی طور پر جسم کو نہیں خرید رہا خدا. خدا کہہ رہے نہیں, تمہاری آنکھوں کی نعمت میری, یہ مجھے پتا ہے. اپنی آنکھوں کی روشنی کو مجھے بیچو، نامحرم کے وقت، غلط منظر کے وقت، گناہ کو دیکھتے وقت میری خاطر اس آنکھ کو بند کر لو، صرف نظر کر لو، میں اسی لیے میں خریدار ہوں. بس عزیزان محترم، خداوند عالم خریدار ہے، خداوند عالم جان کا خریدار ہے، خداوند عالم نفس کا خریدار ہے، خدا مال کا خریدار ہے. بہن اللہ الجنہ، جنت دے گا. جنت کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے. جنت کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کا پھیلاؤ کتنا ہے، کہ ارض سماوات والارض، جنت کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ جیسے آسمان اور زمینوں کا ارض، یعنی جتنا آسمان اور زمینوں کا طول ہے، ارض ہے، اتنا جنت ہے، اس سے بڑی ہے. توجہ رکھیے گا. بس عزیزان محترم، یہ تو طے ہو گیا. سعادت کا راستہ جو ہم نے آیات آپ کے سامنے اب تک پڑھی ہیں، ان سب کے اندر یہی آیا کہ تقریباً خداوند عالم کے ساتھ اس کے دین پر چلنے سے کہ اس کے رسول کے راستے پر چلنے والا ہی کامیاب ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ هُوَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ آیات گزر گئی ہیں. خدا کو اپنے آپ کو بیچنا ہے. اب اگلا نقطہ آپ کے سامنے بیان کریں کہ بیچنا تو ہے، ہم بیچنے پہ تیار ہیں، لیکن اس نفس کے بیچنے کا عمل انجام پائے گا تو اس کی خبر کیسے ملے گی؟ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے یہ معاملہ خدا کے ساتھ انجام دیا ہے؟ جب معاملہ انجام دیا ہو تو کیسے پتا چلے گا اس چیز کا؟ اس کے لیے خداوند عالم نے جو راستہ رکھا وہ اپنے انبیاء اور ان کے اوصیاء کا رکھا. اگر تم نے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا ہے تو کیسے پتا چلے گا؟ ہوا میں تو چیز نہیں طے ہوگی، اس کی کوئی سند چاہیے. مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو جو بیچا ہے خداوند عالم کو، تو میرے پروردگار نے مجھے خریدا ہے، اور میرے پاس سند ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. اس کے لیے خداوند عالم نے اپنے انبیاء اور انبیاء کے اوصیاء کو رکھا. حضرت عیسیٰ کی زبانی بیان ہوا، اس قال عیسیٰ ابن مریم من انصاری الی اللہ. جب عیسیٰ ابن مریم نے لوگوں سے پوچھا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے، یعنی کون ہے جو اللہ کی خاطر بیچنے آ رہا ہے، میں اللہ کی نمائندگی میں انسانوں کو خرید رہا ہوں، یہ خریدنے کا اختیار خدا نے میرے حوالے کیا ہے، چونکہ اس وقت زمین خدا پر میں خدا کا نمائندہ ہوں. انسان کب کیسے پتا چلے گا وہ بکا ہے؟ کیسے پتا چلے گا معاملہ طے پا گیا؟ کیسے پتا چلے گا اسے قبول کیا گیا خدا کی بارگاہ میں؟ جو خدا کا نمائندہ ہے اس کے ہاتھوں. زمین خدا پر اس وقت نمائندہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. اس قال عیسیٰ ابن مریم، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی خاطر خود کو بیچنے کے لیے آئے، کون ہے جو اللہ کی خاطر میرا مددگار بن رہا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. انصار نے فوراً پلٹ کر، حواریوں نے پلٹ کر کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے پہ تیار ہیں. انہوں نے عیسیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ بیعت عیسیٰ کے ہاتھ پر ہے خداوند عالم کی اطاعت کے مطابق. یہ سلسلہ آگیا. اب جس نے رسول اللہ کی بیعت کی اس نے خدا کی بیعت کی، جس نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کیا اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا، جس نے رسول اللہ کے راستے پر قدم رکھا، رسول اللہ کی اطاعت کی، ان کی مرضی پر چلا، وہ خدا کی مرضی پر چلا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب لوگوں میں سے. بس عزیزان محترم، رسول اللہ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. رسول اللہ کے بعد بھی مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں رسول اللہ کے بعد اگر اپنے آپ کو بیچنا چاہوں خدا کو کس کے ہاتھ بیچوں؟ خداوند عالم نے رسول اللہ کے اوصیاء کو رکھا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سلسلہ شروع ہوا، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک پہنچا. آؤ رسول اللہ کے بعد امام علی کے پاس آؤ، امام علی خدا کے نمائندے ہیں، امام علی خدا کی جانب سے یہ خرید و فروخت کریں گے. جو علی کے ہاتھوں پر بیعت کرے گا اس نے گویا خدا کے ہاتھ پر بیعت کی. علی کے بعد حسن مجتبی آئے، حسن مجتبی کے بعد ابا عبداللہ حسین. بس اس اعتبار سے یہ شہداء کربلا اس بیعت کے اندر، اس تجارت کے اندر سب سے زیادہ جنہوں نے فائدہ اٹھایا اس تجارت کا وہ شہداء کربلا ہے. سب سے زیادہ اس تجارت کے اندر فیض اٹھانے والے شہداء کربلا ہے. فزتم وفاز فوزا عظیما، دوسروں کے لیے ایک مثال بنا کر چلے گئے کہ دیکھو جب کبھی تمہیں خدا سے معاملہ کرنا ہو ہمارے اوپر نگاہ رکھنا. کیسے ہم نے معاملہ کیا خداوند عالم کے ساتھ، ہم نے خداوند عالم کی حجت کے ساتھ کیسے اپنا رویہ رکھا،
اس حجت خدا نے چراغ کو بجھا کر ہمیں بھیجنے کی کوشش کی. اور یہ امام حسین چراغ بجھا کر کوشش کر رہے ہیں عزیزان محترم, اس کو کہا تو یہی جاتا ہے کہ امام نے حجت تمام کی تھی, یقیناً حجت تمام کی تھی, لیکن امام علیہ السلام کا کوئی عمل بھی بلا ہدف نہیں ہوتا. امام حقیقتاً یہ چاہتے تھے کہ یہ جو لوگ جمع ہیں چلے جائیں, اپنی اپنی جانوں کو بچائیں. امام نہیں چاہتے تھے ان کی جانیں قربان, امام نہیں چاہتے تھے, لیکن بہرحال یہ رکے. لہذا ان کے ہاتھوں پر سودا, آئمہ کے ہاتھ پر سودا, آئمہ کے ہاتھ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. دوران غیبت کبرا کیا کریں, دوران غیبت کبرا میں اب کیا کریں؟ ظاہری طور پر تو امام نگاہوں سے پوشیدہ ہے, موجود نہیں ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, خدا خرید رہا ہے, سودا چل رہا ہے, یہ سودا قیامت تک چلے گا. دوران غیبت کبرا ایک طولانی دوران ہے, کیا کریں؟ کس کی اطاعت کو یہ سمجھیں کہ اس کی اطاعت امام کی اطاعت ہے, امام کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے, رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے؟ کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے. چونکہ امام کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ رسول کی. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, یہی آیت ہے نا امامت کے لیے ہمارے پاس سورہ نساء کی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی. اور کس کی؟ واطیعوا الرسول, اور اطاعت کرو رسول کی. اور واولی الامر منکم, اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. خب ان تینوں اطاعتوں میں فرق نہیں ہے, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اور اولی الامر کی اطاعت, یعنی جو ائمہ علیہم السلام ہیں. ایک سوال کھڑا ہو گیا شب عاشور, اس کو سمجھ کے جائیے شب عاشور, اس کو سمجھیے. دوران غیبت کبرا کیا کریں؟ غیبت کبرا طولانی دوران ہے, 1200 سال کا دوران تک گزر چکا ہے. خدا کرے کہ یہ ہماری زندگیوں کا وہ آخری محرم ہو کہ جس میں ہم اپنے زمانے کے امام کے بغیر محرم منا رہے ہیں. خدا کرے کہ اگلا سال ہماری ہر ماہ محرم میں یہی دعائیں ہوتی ہیں کہ خدا کرے اگلا سال زمانے کے امام کے ساتھ محرم منائے. اگلے سال اربعین پر جو امام حسین کی زیارت کے لیے لشکر نکلے نجف سے کربلا کا, تو اس لشکر کی قیادت امام کے ہاتھوں میں, کتنا خوبصورت منظر ہوگا. امام زمانہ کے ہاتھوں میں پرچم ہوگا اور یہ لشکر امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہو. دوران غیبت کبرا کیا کریں؟ دوران غیبت کبرا کوئی سلسلہ ہو اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اولی الامر کی اطاعت, یعنی امام کی اطاعت. دوران غیبت کبرا امام موجود نہیں ہے, کیا کروں؟ اپنے آپ کا فیصلہ کیسے کروں, درست راستے پہ ہوں یا نہیں ہوں, صحیح طریقے پر عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, خدا بند عالم کے راستے پہ چلتے ہوئے میرا فیصلہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. ایک راستہ عقل کہتی ہے, ایک راستہ ہونا چاہیے, عقل کا تقاضا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ جو نقل کے ذریعے سے ملا ہوا ہے. نقل سے مراد کیا ہے؟ یعنی روایتوں میں بیان کیا گیا, آئمہ علیہ السلام سکھا کر گئے کہ دیکھو دوران غیبت کبرا اب جب ہمارا رابطہ ظاہری طور پر مستقیم طور پر نہیں ہوگا تو کیا کرنا, جو ہمارا راستہ دکھانے والے مجتہدین ہیں, مراجعین ہیں, ان کی طرف رجوع کرنا. دوران غیبت کبرا کا راستہ یہ راستہ ہے. دوران غیبت کبرا کے اندر اس نظام ولایت کو سمجھ لینا, نظام ولی فقی کو سمجھ لینا. دوران غیبت کبرا اس نظام سے وابستہ ہونا, اس نظام سے وابستگی تمہیں امامت کے راستے پر رکھے گی. ولایت اتنی اہم ہے کہ خداوند عالم آخری وقت میں رسول سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ نے ولایت کا اعلان نہیں کیا کوئی کام نہیں کیا. ولی کو پہچانوا کے جائیے, ولی کی پہچان کروا کے جائیے. اللہ کے رسول نے پہچان کروائی, اور امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے ہاتھ پر اٹھا کر کہا من کنت مولا فاز علی مولا. اس وقت خدا نے کہا دین مکمل ہے. دوران غیبت کبرا عزیزان محترم کیا کرنا ہے, کس نظام سے وابستہ رہیں؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. بیعت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے تحت حاکمیت نہیں آئے گا. یزید اپنی حکومت بنانا چاہ رہا ہے, نہیں بنانے دوں گا اس کو. میں اور میرے حسینی یزید کی حکومت کے سائے زندگی نہیں گزاریں گے. یہ امام راستہ دے کر گئے. اب قیامت تک جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا مخصوصاً اس وقت تک, جو حسینی ہے وہ یزیدی نظام کے تحت نہیں چل سکتی. لہذا جہاں کوشش کی جا سکتی ہے, کوشش کی جا سکتی تھی, وہاں کوشش کی گئی, اس یزیدی نظام کو نکال کر وہاں امام کے خادموں نے اپنا ایک نظام بنایا جس کو نظام ولایت فقی کہا جاتا ہے. یہی راستہ ہے, اسی راستے پہ چلتے ہوئے نظام بنایا. عزیزان محترم میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اب وہ دھوکہ دینے والا وقت ختم ہو گیا. پچھلے سال میں نے مجالس میں بیان کیا تھا جب میں دین اور کربلا کے عنوان سے گفتگو کر رہا تھا تو اس میں میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا, اسی سے مستعار لے رہا ہوں آج ایک چیز, کہ پہلے وہ زمانہ تھا کہ لوگ, امام نے کہا دیان کم ہے, دیندار کم ہے, جب دین اس کی بات کرتا ہے, بلا کی بات کرتا ہے, ابتلا کی بات کرتا ہے, دیندار کم ہو جاتے ہیں. وہ ایک زمانہ رہا کہ دیندار کم رہے, اگلا مرحلہ بڑھا کہ دینداروں کا سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہوا اور لوگوں نے اس چیز کو قبول کرنا شروع کیا. پہلے زمانے کے لوگ جب انقلاب آیا بہت زیادہ مخالفتیں ہوئیں, اندر سے بھی ہوئیں, باہر سے تو ہونی ہی تھیں, وہ تو طے شدہ بات ہے, اندر سے بھی ہوئیں, لیکن آہستہ آہستہ یہ انقلاب کی روشنی پھیلتی چلی گئی اور اس انقلاب کی روشنی نے اس ظہور کی فضا کو پوری دنیا میں فراہم کیا ہے. اگر کوئی انتہائی تعصب کی عینک لگا کر بیٹھا ہے تو اس کو نظر نہیں آئے گا, اگر کوئی غیر جانبدار ہے, تعصب نہیں ہے, وہ پہچان چکا ہے کہ اس وقت حقیقت میں مرکز اسلام, مرکز تشیع یہی نظام ولی فقیہ ہے, اسی کے تحت کام آگے بڑھ رہا ہے, اسی نے دنیا میں تشیع کو اس کی صحیح مقام تک پہنچایا ہے. توجہ کیجیے گا, بس ایک نظام ہے. یہ آخری شب عاشور کی بحث تھی کہ کسی نظام کے تحت ہے چیزیں, امام نے بیان کیا آؤ اللہ سے اپنا معاملہ کرو. یقینی بات ہے ولی فقی کا ساتھ دینا اور اس کی اطاعت کرنا امام معصوم کی اطاعت کے برابر نہیں ہے. کوئی میرے اوپر بعد میں اشکال نہ کرے کہ میں کہہ کر گیا ہوں کہ جیسے امام کی اطاعت ہے, امام اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہیں, امام کا اپنا مقام ہے. خدا کی اطاعت رسول اور امام کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے, مسلم ہے, چونکہ خدا کی جانب سے رسول ہے, خدا کی جانب سے ہی امام ہے, مسلم حقیقت ہے. ولی فقی مجتہدین یہ اپنے آئمہ کی روایات, قرآن اور اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں. آیا ادھر کوئی غلطی کی گنجائش رکھی جا سکتی ہے؟ ہاں رکھی جا سکتی ہے, اس کے باوجود راستہ یہی ہے, اس کے باوجود راستہ یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے. ولی فقی کبھی بھی امام کے برابر نہیں ہے. امام خمینی نے کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ میں امام کے برابر کا, میں امام زمانہ کا ایک خاتم ہوں, کام یہ ہے کہ میں امام زمانہ کے لیے ظہور کا زمینہ فراہم کروں, ان کے آنے کے لیے کام کروں, اور اسی کام کے تحت دنیا آگے بڑھی. بس عزیزان محترم, آج کی رات فکر و تدبر کی رات ہے, اختیار کی رات ہے, شعور کی رات ہے, سوچنے سمجھنے کی رات ہے. خداوند عالم خریدار مؤمنوں کا, خداوند عالم خریداری کر رہا ہے. آئیے اپنے آپ کو بیچیں, کس دروازے سے بیچیں؟ چل کر امام حسین کے دروازے سے بیچیں. خدا سے کہیے اس فرش ادھا پر بیٹھ کر, بس وہ ختم ہو گیا تھوڑا سا, چونکہ شب عاشور ہے, شاید تفصیلی مسائل پڑھنے کی کوشش کروں گا جتنا ساتھ دے سکا گلا اور ہمت انشاءاللہ. عزیزوں, امام حسین کا راستہ ہے, بس یہ راستہ اس شب عاشور میں ہمارے سامنے موجود ہے. آؤ فیصلہ کرو, خداوند عالم کے ساتھ آگے بڑھو. عزیزوں, آپ نے 8 دن ہر شہید پر آنسو بہائے, آپ نے ہر شہید پر آنسو بہا کر اس کا پرسہ امام حسین علیہ السلام کو دیا. آج کی رات امام حسین پر آنسو بہانے کی رات, آج آپ امام حسین پر روتے ہوئے رسول اللہ کو پرسہ دیجئے گا, امام حسین پر روتے ہوئے مولا علی کو پرسہ دیجئے گا, امام حسین پر روتے ہوئے جناب سیدہ کو پرسہ دیجئے گا, امام حسین پر روتے ہوئے امام حسن کو پرسہ دیجئے گا, اور اس مظلوم کو نہ بھولیے گا جو بظاہر تو پردہ غیبت میں ہے مگر جہاں امام حسین پر آنسو بہاتا ہوا کوئی شخص نظر آتا ہوگا یقیناً امام وہاں آتے ہوں گے. اس مظلوم امام کو نہ بھولیے گا. عزیزان محترم, شب عاشور آ گئی, امام حسین علیہ السلام نے خیموں کا جائزہ لینا شروع کیا. خیموں کا جائزہ لیتے لیتے امام پہنچے ایک جگہ, کھڑے ہوئے, ظاہراً نافع بن ہلال ہے. امام اس سے کہتے ہیں کہ نافع, یہ سامنے تمہیں تھوڑا سا ٹیلا نظر آ رہا ہے, اگر چاہو ادھر جا کے مخفی ہو جاؤ, صبح جب ہلکی ہلکی روشنی ہو نا تو یہاں سے نکل جانا, اپنے آپ کو بچاؤ. نافع نے کہا مولا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ تم اس طرح سے مارے جاؤ, اگر چاہو نکل جاؤ, میں تم سے راضی ہوں. نافع نے کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد امام کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, امام جناب زینب کے خیمے میں جاتے ہیں. جناب زینب کے خیمے میں جاتے جاتے نافع پیچھے رہ جاتے ہیں. جناب زینب کی آواز آتی ہے, امام حسین سے گفتگو کر رہی ہیں. گفتگو میں جناب زینب کہتی ہیں کہ اے بھائی, آپ نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے نا, ایسا تو نہیں ہوگا کہ صبح یہ آپ کو چھوڑ جائیں. زینب یہ جملے کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہ زینب نے اپنے بابا کے بعض لوگوں کو دیکھا کہ کیسے چھوڑ کے چلے گئے تھے. زینب نے بھائی حسن کی غربت کو دیکھا ہوا ہے. زینب نے ہی کفن پہنا کے حسن کے جنازے کو گھر سے روانہ کیا تھا. اسی زینب نے بیٹھ کر بھائی حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالا تھا. جناب زینب نے پوچھا بھائی آزما لیا ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ نافع دوڑا دوڑا حبیب کے خیمے میں گیا. حبیب غضب ہو گئے. کیا ہوا؟ کیا میں اس طرح مولا کے ساتھ ساتھ تھا؟ جب خیمے کے در پر پہنچا تو جناب زینب کی آواز آئی. جناب زینب نے امام حسین سے پوچھا کہ آزما لیا ہے؟ یعنی حبیب ہماری وفا پہ اعتماد نہیں ہے. زینب حبیب نے سب کو جمع کیا. جب سب کو جمع کرنے لگے بنی ہاشم کے لوگ بھی آ گئے. جناب حبیب نے کہا نہیں آپ کا کام نہیں ہے, یہ فقط غلاموں کی بات ہے. ابھی فقط غلاموں کا مرحلہ ہے, زینب کو ہماری وفا پہ اعتماد نہیں ہے. حبیب نے سب کو جمع کیا, اپنی اپنی تلواروں کو حمائل کیا, پہنچے جناب زینب کے خیمے کے باہر. کہنے لگے اے جناب سیدہ کی بیٹی, اے علی مرتضیٰ کی دختر, اگر اذن خدا ہو تو ہم ابھی ان تلواروں کو ان نیزوں کو دشمنوں کے سینوں میں گھونپ دیں. ہم منتظر ہیں اپنے زمانے کے امام کے حکم کے. یعنی اپنی وفا کا یقین دلایا. ان جملوں کو سن کر جناب زینب نے ایک جملہ کہا, اے خداوند عالم کی فوج کے سپاہیوں, رسول اللہ کی اولاد کا دفاع. مجھے نہیں معلوم یہ جملے کیوں ہیں. جناب زینب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حسین کا دفاع کرنا؟ جانتی ہیں وہ تو ہوگا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ رسول اللہ کی بیٹیاں اسی صحرا میں بے ردا کھڑی ہوں گی, کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. حضورکم اللہ شب عاشور عزیز, میں اسی طرح ٹھہرے ٹھہرے کے آہستہ آہستہ مسائل پڑھتا رہوں گا. آپ کی مرضی ہے, آنسو نکالنا چاہیں آنکھوں سے نکالیں, آج بھی دریغ کرنا چاہیں دریغ کیجیے, آپ کا امام حسین کا معاملہ ہے. بس عزیز مرحلہ گزر گیا, شب عاشور آ گئی, امام نے اب چراغ گل کر دیا, تمام اصحاب نے وفا کا وعدہ کر لیا. صبح عاشور کا سورج طلوع ہونے لگا, مولا نے علی اکبر کو اذان کے لیے روانہ کیا. علی اکبر آج کی صبح تم اذان دو, آج کی صبح تمہاری آواز چونکہ علی اکبر کون ہے جس کے لیے امام حسین اگلے دن کہیں گے خدایا گواہ رہے نا, یہ وہ ہے جو گفتار میں کردار میں سیرت میں تیرے نبی کی مانند ہے. یعنی اس اذان عاشور کے وقت نبی کا چہرہ بھی ہو نبی کا لہجہ بھی ہو, تاکہ اگر کوئی ان کے درمیان ابھی بھی کسی مغالطے میں حسین کے خلاف کھڑا ہے تو حسین مہربان یہ چاہتے ہیں وہ ابھی بھی نکل آئے ان سے, اسے نبی کے زمانے کا وہ لہجہ یاد آ جائے, علی اکبر کی صورت میں نبی کا چہرہ نگاہوں میں آ جائے, شاید نبی کا کچھ اس کے دل میں خیال آئے اور وہ اس لشکر سے باہر نکل آئے. بس عزیزوں صبح کا وقت ہو گیا, ایک ایک کر کے اب اصحاب ایک ایک کر کے تمام افراد شہادت تک پہنچنے لگے. وہ وقت بھی آ گیا کہ اب حسین کے پاس حسین کے دامن میں کچھ بھی نہ بچا, حتیٰ علی اصغر جیسا چھ ماہ کا بچہ بھی امام حسین قربان کر کے بیٹھ گئے. عزیزوں اب وہ وقت آیا, میرا مولا خیمے کی طرف آیا. آہستہ آہستہ سن لیجیے مصائب, اور آپ کی مرضی جتنا رونا چاہیں روئیے عزیزوں. بس وہ مرحلہ آیا امام زمانہ کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے, امام زمانہ کا زیارت ناحیہ کا وہ جملہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اے میرے جد حسین میں کربلا میں موجود نہیں تھا, اگر میں کربلا میں ہوتا تو آپ کی سپر بنتا ڈھال بنتا, میں جب کہ کربلا میں موجود نہیں تھا اب میں آپ پر صبح بھی روتا ہوں شام بھی روتا ہوں, آپ کے مصائب کو یاد کر کر کے روتا ہوں. شب عاشور ہے عزیزان محترم, بس آئیے کوئی ماں شاید آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہو, میرے حسین کے مددگار آئے ہیں. امام صادق کی خدمت میں ایک شخص آیا, آنے کے بعد اس نے امام صادق سے کہا مولا کربلا کے شہداء کتنے خوش نصیب تھے, انہوں نے خدا کی مدد کی, انہوں نے فاطمہ زہرا کی مدد کی ہے. امام نے کہا کہ تو چاہتا ہے فاطمہ زہرا کا مددگار بنے؟ اس نے کہا مولا میری منتہا آرزو ہے, مگر اب میں بلا زہرا کا مددگار کیسے بن سکتا ہوں، جناب سیدہ تو اب سامنے موجود نہیں، کیسے مدد کروں؟ امام صادق نے کہا اگر چاہتا ہے تو زہرا کا مددگار بنے، فابکی للحسین، تو حسین پر آنسو بہایا کر، تیرا حسین پر آنسو بہانا زہرا کے دل کی تسلی ہے، تیرا آنسو بہانا زہرا کی مدد ہے۔ بس آئیے عزیزو، یہاں سے بیٹھے ہوئے اس مدد کو اپنی جانب سے روانہ کر دیجئے، یہ کہتے ہوئے یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما۔ بس عزیزو وہ مرحلہ بھی آ گیا، امام حسین خیموں کی طرف آئے، اب وقت ودا ہے، خیمے میں آواز دی، یا زینبو یا کلثوم یا رقیہ علیکن منی السلام، اے زینبو اے کلثوم اے رقیہ تمہیں میری جانب سے سلام آخر ہو۔ اب وہ وقت آ گیا کہ میں ودا ہو کے جا رہا ہوں۔ عزیزو بس یہ مراحل طے ہونا شروع ہوئے، بیبیوں میں کوہرام بپا ہو گیا، بیبیوں میں رونا آہو واویلا شروع کر دیا۔ ارے اب تک جو گیا تھا ایک سہارا حسین کا موجود تھا، مگر اب حسین خود روانہ ہو رہے ہیں۔ بس وہ مرحلہ عزیزو آیا، میرے مولا نے سب کو صبر کی تاکید کی، ایک چھوٹی سی بچی بابا کے دامن سے لپٹ گئی، اے بابا کیا آپ نے خود کو موت کے حوالے کر دیا؟ اللہ اکبر، حسین کا درد بھلا جملہ ہے، اے بیٹی کیسے وہ شخص موت کے حوالے نہ کرے خود کو جس کا اب کوئی ناصر و مددگار نہیں بچا۔ اللہ اللہ، وہ وقت آیا جناب رقیہ سکینہ نے پلٹ کر کہا یا ابتا ردنا الی حرم جدنا، اے بابا اگر جا ہی رہے ہیں تو ہمیں ہمارے نانا کے حرم میں چھوڑ جائیے، ہمیں مدینہ پہنچا دیجئے۔ حسین کا دل تڑپ گیا، تڑپ کر کہا میری بیٹی، ارے اپنے آنسوؤں سے میرا جگر چھلنی نہ کر، اس کے بعد تجھے رونا ہی رونا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیزوں اپنی آوازوں کو، آہوں کو، سسکیوں کو جانے دیجئے گا، آج کی رات اپنے گریے کو نہ روکیے گا۔ بس عزیزوں مرحلہ آیا، میرے مولا نے جناب زینب سے کہا اے بہن کوئی پرانا کرتا مجھے لا دو۔ پوچھا گیا کیا سبب ہے؟ کہا ایسا نہ ہو کہ جب میں شہید کر دیا جاؤں میرے جسم سے لباس کو لوٹ لیا جائے۔ ارے پرانا کوئی کپڑا پہن کے جانا چاہتا ہوں۔ اس پر ایک فارسی شاعر نے شعر کہہ دیا، اے ابا عبداللہ، ارے پرانا کپڑا ہو یا نیا کیا فرق پڑتا ہے، کپڑا تو اس جسم پہ رہے گا جو باقی بچے، جس جسم نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونا ہے اس پہ کپڑا ہو یا کفن۔ اجرکم علی اللہ۔ بس میرے مولا نے پرانا سا ایک کرتا لیا، اس کرتے کو پہنا، اسے چاک کیا، جگہ جگہ سے کپڑے کو پھاڑ کر میرا مولا اب جو میدان میں روانہ ہو رہا ہے۔ ظاہراً جناب سکینہ آگے بڑھ جاتی ہے، بابا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ میرا مولا آخری تسلیاں دیتا ہے، اس کے بعد میرا مولا میدان میں نکلتا ہے۔ عزیزوں امام حسین حملہ کرتے ہیں، مورخین نے بیان کیا ہم نے حسین کو اس حالت میں حملہ کرتے ہوئے دیکھا کہ جس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا، جس کا بھتیجا مارا گیا، جس کے ہاتھوں میں چھ ماہ کا بچہ، ارے وہ مچل کر رہ گیا، جس کے جوان بھائی عباس کے بازو کٹ گئے، جس کے اصحاب و انصار کو اس سے چھین لیا گیا، جس میں پیاس کی شدت تھی، مگر ہم نے دیکھا وہ شیر دلاور کی طرح حملہ کرتا ہے، جس طرف جاتا ہے دشمن آگے سے ہٹتا چلا جاتا ہے، کئی کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے مجھ سے میرا بھائی لیا، ارے انا ابن علی، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا حسین ہوں۔ بس میرا مولا لڑتا رہا، ہر تھوڑی دیر بعد میرے مولا کی آواز آتی تھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرض لوگوں نے کہا یہ جو مولا صدا دیتے تھے یہ خیمے کے لوگوں کو تسلی تھی، اے بی بیوں ابھی تسلی رکھنا کہ حسین زندہ ہے، اجرکم علی اللہ. بس عزیز مرحلہ مرحلہ طے ہوتا گیا. اسی اثنا میں دشمن نے عمر سعد نے کہا اس کو گھیر کے مارو گے تو یہ شہید ہوگا. ارے یہ علی کا بیٹا ہے, اکیلے اکیلے اس سے نہیں لڑ سکتے. بس عزیز میں نے دو تین کتابیں دیکھی, تینوں میں ایک جملہ ایک ہی طرح سے ملا, 4000 تیر انداز ایک نشانہ حسین, حسین پہ تیروں کی بارش. عزیزو ابھی چاروں طرف سے گھیرا گیا, میرے مولا اور حرم کے درمیان جدائی آئی. ارے اب حسین کی توجہ خیموں کی طرف ہے, آواز دے کر کہتے ہیں اے قوم اشقیا اگر تمہارا دین نہیں ہے تو اپنی حریت تو باقی رکھو. ارے شمر ملعون کہتا ہے ابن الزہرا کیا کہتے ہو؟ میرے مولا نے کہا ارے جنگ مجھ سے ہے, میرے جیتے جی خیموں پہ حملہ نہ کرو. شمر نے کہا ہاں یہ بات تو درست ہے, میرے مولا کی بات کو مانا گیا. بس عزیز و مولا پھر لڑائی میں مصروف ہوئے, علی کا لال نہر تک پہنچ گیا, اپنی سواری کو نہر میں داخل کر دیا, سواری کا منہ پانی کی طرف تھا. میرے مولا نے کہا اے میرے رہوار میں بھی پیاسا ہوں تو بھی پیاسا ہے, مگر جب تک تو نہ پیے گا میں بھی نہ پیوں گا. رہوار نے اپنا منہ اوپر کی طرف اٹھا لیا. اجرکم علی اللہ, تھک کے نہ سننا, خدا کے لیے ان مصائب کو سنتے ہوئے تھکنا نہیں. مجھے معلوم ہے صبح سے آپ رو رہے ہو, مگر زہرا کے لال کا پرسا ہے, شب عاشور ہے, زمانے کے امام کے غم میں شریک ہونا ہے. وہ صبح شام روتا ہے, رات کی تاریکی میں آؤ زمانے کے امام کو پرسا دیتے ہوئے. بس عزیزوں وہ وقت آیا, امام اترے, امام نے اپنے ہاتھوں میں پانی کو اٹھایا. اتنے میں کسی نے دیکھا کہ اگر حسین تازہ دم ہو گئے حسین سے لڑائی ممکن نہ ہوگی, فاتح خیبر کا بیٹا ہے. ایک آواز دینے والا چلایا اے حسین آپ یہاں پانی سے خود کو سیراب کر رہے ہیں, وہاں آپ کے حرم پر حملہ کر دیا گیا, حسین سے برداشت نہ ہوا. میرا مولا شریعہ فرات سے نکلا, خیموں کی طرف دوڑا. ارے میرے مولا نے دوبارہ جا کر بیویوں سے ملاقات کی, تسلی دی. مگر اب جو میرا مولا نکل رہا ہے, میرے مولا کی زبان پر ایک جملہ آیا اے زینب, اے رقیہ, اے سکینہ, استعدوا للبلاء. بس اب انہیں آپ کو اب آزمائشوں کے لیے آمادہ کر لو, اب یہ وداع آخر ہے, اب حسین کو نہ دیکھ پاؤ گے. اجرکم علی اللہ. عزیزو میرا مولا نکلا, اب جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھا. مگر تھوڑی دیر بعد مولا کھڑے ہوتے تھے, کچھ ناکوفیوں کو واصل جہنم کرتے, شامیوں کو مارتے, پھر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اب جو مولا تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے, یا زہرا یا صاحب الزمان, تاریخ نے نقل کر دیا ایک تیر لگا میرے مولا کی پیشانی پر, بے‌وس ہو گیا. میرے مولا نے تیر کو نکالا, ارے خون بہتا ہوا آنکھوں کی طرف آیا. حسین نے اپنی ابا کا دامن, اپنے کرتے کے دامن سے خون کو روکنا چاہا, ایک تیرے سے شوبہ حسین کے قلب میں بے‌وس ہو گیا. زہرا کا پیاسا لال, اللہ اکبر. عزیز و مصائب کی شدت ہے, حسین بھی رونا ہے, تھک کے مت روئیے گا. عزیز وہ وقت آیا, حسین نے نیزے کو پشت سے نکالا, اپنے ہاتھوں میں خون لیا, آسمان کی طرف اچھالا, ایک قطرہ بھی تاریخ بیان کرتی ہے واپس نہ آیا. بس اب زہرا کا لال, عزیز وہ وقت آ گیا, تین دن کی پیاس ہے, صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں, دل میں علی اکبر کا درد ہے, قاسم کا درد ہے, اصغر کا درد ہے, عباس کی دوری ہے. یہ زہرا کا لال کتنا لڑے, میرے مولا سے اب سملا نہیں جاتا. اتنے میں ہی آگے سے ایک پتھر حسین کی پیشانی پر لگا, اب زہرا کا لال نہ سنبھل پایا.
اپنی سواری سے اتر گیا، اپنی تلوار کو ٹیکا، ارے اس میں اپنے سر کو ٹکایا۔ بس یہ مرحلہ ہے، اب دشمن آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ حسین کا درد سنو عزیزو، شب عاشور حسین پہ رونے والو، حسین کی مشکل کو سن کے رونا۔ ارے در خیمہ سے امام حسن کا چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے، عبداللہ ابن حسن دیکھ رہا ہے، دشمن چاروں طرف سے آگے بڑھ رہا ہے، اب چچا میں سکت باقی نہیں ہے، دوڑ کے آگے بڑھتا ہے، میں اپنے امام کا دفاع کروں گا۔ جناب زینب نے روکنا چاہا، اپنے ہاتھ کو چھڑایا، پھوپھی اماں میں اپنے امام کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، پھوپھی اماں میں اپنے مولا کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ دوڑا ہوا امام کی طرف بڑھا، ارے دشمن نے امام کو نشانہ بنایا، اس چھوٹے سے بچے نے آواز دے کر کہا، اے ابن خبیثہ میرے مولا کو نشانہ بناتا ہے۔ دشمن نے تلوار چلائی، 11 سال کے بچے نے اپنا ہاتھ ڈھال کے طور پر بنایا، ارے عبداللہ ابن حسن کا ہاتھ کٹ گیا، امام حسین کی آغوش میں گرا، یا اماں، ارے یہ درد بھی حسین نے جھیلا۔ اللہ اکبر، بچہ حسین کی آغوش میں قربان۔ عزیزو بس اب آخری مراحل آ گئے، وہ مرحلہ آ گیا، اب آگے بڑھنے والوں کی ہمت باقی نہ بچی۔ اتنے میں شمر ملعون کہتا ہے، آگے بڑھو، حسین کا کام تمام کرو۔ خولی آگے بڑھتا ہے، لرز کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، سنان ابن انس آگے بڑھتا ہے، ہمت نہیں کر پاتا۔ عمر ابن سعد کی آواز آتی ہے، آگے بڑھو، حسین کا کام تمام کرو۔ اتنے میں زینب کی نگاہ اپنے بھائی پر پڑتی ہے، ایک جملہ کہتی ہے، اما فیکم مسلم، ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں بچا؟ عمر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماجا آیا زیبا ہو رہا ہے۔ عمر سعد رخ پھیر کر روتا ہے، شمر کو کہتا ہے کام تمام کرو۔ بس وہ ظالم آگے بڑھتا ہے، امام حسین کی گردن پر 13 ضربے، کربلا کے میدان میں اندھیرا۔ اللہ اللہ، آخری مصائب تک جاؤں گا، آپ کے دلوں کے سہارے پہنچوں گا۔ زہرا کے لال کا پرسا، امام زمانہ تعزیت، ہمیں معلوم ہے ہمارے یہ تمام آنسو مل کر بھی ان آنسوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو آپ صبح شام اپنے جذبے بہاتے ہیں۔ یا ابن زہرا، وہ وقت آ گیا عزیزو، زہرا کا لال کربلا کے میدان میں ذبح ہو گیا، کربلا کے میدان میں زہرا کا لال ذبح ہو گیا۔ اب سواری نے اپنے چہرے کو خون حسین سے ملا، ارے جا کر خبر دینی ہے مولا کا اسب با وفا۔ آخری جملے، اسب با وفا چلا، خیمے تک پہنچا، انہنایا، اب جو بیویوں نے دیکھا، امام زمانہ کا زیارت ناحیہ کا جملہ، ارے بیویوں نے جو ڈھلکی ہوئی زین دیکھی، اس پہ سوار نظر نہ آیا، خود کو پیٹنا شروع کیا۔ اس زنانہ نے خبر دی، زینب تمہارا بھائی قربان ہو گیا، ام کلثوم حسین ذبح ہو گیا۔ عزیز سب نے واہ محمد واہ حسینہ کا ماتم کیا، تاریخ میں بیان ہو گیا۔ ایک بچی چھوٹی سی آگے بڑھی، زلزنا کے نزدیک آئی، یا جواد ابی، اے میرے بابا کے زلجنا، اے میرے بابا کی سواری، فقط ایک سوال کا جواب چاہیے۔ کیا سوال ہے؟ اسقیا ام قتلوا ادشانا، ارے میرے بابا کو پانی دیا تھا یا پیاسا سوا کر دیا؟ Oh, my God.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ